واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
آج کے خطبے میں میں باب جماعت سے ساری بار کیس سے متعلق کچھ باتیں کروں گا. ساری بار کیس کے نام سے جو مقدمہ بعض احمدی مخلصین کے خلاف دائر کیا گیا تھا اس کا پس منظر مختصر پھر میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے بعض نوجوانوں کو یا بعض بڑوں دوسروں کو بھی ان واقعات کا یا علمی نہ ہوا ہو پوری طرح یا ذہن سے اتر چکے ہوں. 26 اکتوبر 1984 کا یہ واقعہ ہے کہ سائی وال کی مسجد میں صبح نماز کے بعد بعض مطلب مولویوں نے اور ان کے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا نے مل کر اللہ بول دیا اور اپنے ساتھ وہ برش اور پینچ وغیرہ لے کے آئے تھے تاکہ مسجد سے جہاں جہاں کلمہ شہادہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیں. نانچہ باہر کی دیواروں پر اور باہر کے دروازے پر تو وہ مٹانے میں کامیاب ہو گئے لیکن جب اندر مسجد کے دروازے میں جو اندر کا دروازہ ہے اس پر سے کلمہ مٹانے لگے، وہ چند نوجوان جو وہاں اس وقت موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی اور یہ کہا کہ کسی قیمت پر بھی ہماری جان جائے ہم تمہیں اپنی مسجد سے کلمہ شہادہ نہیں مٹانے دیں گے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. ایک نوجوان کو تو انہوں نے وہیں پکڑ لیا اور باقیوں کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے مسجد پر حملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. اس وقت وہاں ایک احمدی نوجوان نے بندوق سے دو فضائی فائر کیے تاکہ ڈر کے بھاگ جائیں، اور ڈر کر کچھ عرصے کی کچھ دیر کے لیے وہ بھاگ کے باہر نکل گئے، لیکن پھر انہی کے مولویوں نے ان کو کہا کہ یہ پٹاخے تھے، تم کس بات سے ڈرے ہو؟ چنانچہ وہ دوبارہ اللہ بول کے اندر گئے. اس وقت اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر یا اس اعلیٰ مقصد کے لیے کہ کسی قیمت پر بھی وہ مسجد احمدیہ سے کلمہ شہادہ کو نہیں مٹنے دیں گے، اسی نوجوان نے دو فائر کیے اور اس کے نتیجے میں دو حملہ آور وہیں زخمی ہو کے گر گئے اور وہیں انہوں نے جان دے دی اور باقی بھاگ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد جو وہاں واقعات گزرے اس کی تفصیل میں جانے کا تو ذکر نہیں، مگر پولیس نے جو ملزم گرفتار کیے جن پر الزام بتایا گیا وہ سات تھے، لیکن مقدمہ 11 کے خلاف درج کیا گیا. ان سات میں سے چار نوجوان وہ ہیں جو جہاں موجود تھے لیکن عملاً فائر کرنے والا صرف ایک نوجوان ہے، اور باقی تین کی طرف سے حملہ آوروں کو کسی قسم کی کوئی گزن نہیں پہنچی. باقی جتنے آدمی ہیں وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے. ایک ہمارے مربی سلسلہ ہیں الیاس مریض صاحب، وہ اوپر مسجد سے ملکہ مکان میں اس وقت اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے تھے تو یا تلاوت کر رہے تھے، بہرحال گھر میں تھے. اس وقت ان کو جب فائر کی آواز آئی بندوق کے چلنے کی تو وہ نیچے آئے، اس وقت ان کو پہلی دفعہ معلوم ہوتے کیا واقعہ ہوا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری بار بھی موجود نہیں تھے، مجارہ میں سے وہ 8-10 میل دور دیہات میں رہنے والے تھے، مگر ان علماء نے جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ سارا جھوٹ ہے، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کا نام پرچے میں درج کروایا جن کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں تھا، بلکہ سراسر الف سے یہ تک پوری کی پوری جھوٹی کہانی بنائی. کیونکہ دو احمدی جن کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے قتل میں حصہ لیا ہے وہ وکیل تھے اور بار کاؤنسل کے ممبر اور ہر دل عزیز ممبر تھے، اس لیے مولویوں کے جھوٹ سے پردہ فاش کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا کہ بار کاؤنسل نے ایک بڑا شدید ریزولوشن پاس کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ یہ دو احمدی جن کے جو ممبر ہیں ہماری کاؤنسل کے، ان کے متعلق تو ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ان کا دور سے بھی اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نام خارج کیا جائے. اتنا یہ جھوٹ مشہور ہوا اس علاقے میں کہ بہت سے چوٹی کے شریف وکلا جو کرمینل کیسز کے ماہرین تھے انہوں نے علماء کے مقدمہ کی پیروی سے تو کلی طرح انکار کر دیا. انہوں نے کہا اتنا جھوٹا مقدمہ، ایسا ظالمانہ الزام کہ معصوم لوگ جن کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں ان کو تم شامل کر رہے ہو، پھر ساری کہانی الگ سے یہ کری جھوٹی ہے. کلمہ مٹانے جا رہے ہو اور بیان یہ دے رہے ہو کہ ہم یہ سننے گئے تھے کہ مسجد میں اذان تو نہیں ہو رہی، اور یہ سننے کے لیے اس وقت گئے تھے جبکہ نمازیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور نمازی اپنے اپنے گھروں کو بھی جا چکے تھے اور انہوں نے ہمیں ہم اندر گئے ہی نہیں، یہ تھی فوجیوں کا بیان، ہم تو صرف کھڑے سن رہے تھے اس پر فلاں فلاں شخص نے اس طرح فائرنگ کی اور اس طرح حملہ کر کے ہمیں قتل کیا اور پھر رسید کے اندر لے گئے یہ بتانے کے لیے گویا ہم اندر گئے. چونکہ وکلاء جانتے تھے کہ سارے کا سارا معاملہ جھوٹ ہے، ویسے تو جھوٹے مقدمات عدالتوں میں چلتے ہی ہیں اور پاکستان کی عدالتیں تو خوب اچھی طرح جھوٹے مقدمات سے آشنا ہیں، وہاں تو سچا مقدمہ کی تلاش کرنی پڑتی ہے. لیکن اس معاملے میں وہ وکلاء کی کراہت اس بنا پر تھی کہ جھوٹ بولتے ہو یا گند کھاتے ہو تو دنیا کے نام پر جو چاہو کرو، اسلام کے نام پر جھوٹ بولتے ہو تم لوگوں کو حیا نہیں آتی اور ہمیں ملوث کرنا چاہتے ہو. تو ایک طرف علماء دین کی یہ ضرورت اور بے باکی تھی کہ خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسمیں کھا کر اور قرآن اور طاقت اس کلیتن بے بنیاد واقعات کی شہادت دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہ جن کو دنیا دار کہا جاتا ہے یعنی عام وکلاء اپنی روزی کمانے والے جن کا ظاہری طور پر جن سے تعلق نہیں ہے، وہ حیا محسوس کر رہے تھے اس مقدمے میں فیس لے کر بھی کسی طرح ملوث ہو جائے. چنانچہ ان کو بے ثانوی درجے کے بلکہ سادسہ درجے کے وکیل ڈھونڈنے پڑے، اور وہ بھی ایسے جو پہلے ہی انہیں کی طرح تعصبات کے شکار تھے. وکیل تو بہرحال حکومت کا ہی حکومت ہی مقرر کرتی ہے ایسے مقدمات میں، لیکن اس کی مدد اور رعانت کے لیے کہانی بنانے کے لیے کس طرح کا پرچہ درج ہونا چاہیے، کس طرح بیانی ہونی چاہیے، ان ساری باتوں میں بہرحال ان کو وکلاء کی ضرورت ہے. دو آدمی چار ان میں سے کیونکہ جا چکے تھے اس علاقے کو چھوڑ کر، پہلے ان کو علم ہو گیا تھا اس لیے ان کو تو ان پر تو حکومت پولیس قبضہ نہیں کر سکی، لیکن جو سات تھے ان کو طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بہت لمبی ڈیڑھ سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بہت شدید تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ لوگ ثابت قدم رہے. اور جو دو وکلاء بعد میں پیش ہوئے ان کے متعلق جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہاں کے وکلاء کا اتنا زور تھا، اتنا دباؤ تھا حکومت پر، غیرتی سے ان کے امریکہ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ظلم کرنے دوسروں پر کرو مگر ہم اپنی برادری پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے. تو یہ برادری کی روح جو ہے یہ وہاں ان کے کام آئی اور اس کے نتیجے میں ان کو بری کر دیا گیا، مگر چند مہینے کی بیچ کی مصیبت کے بعد. اس فیصلے کا جو اس مقدمے کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کی روح سے دو احمدیوں کو جن میں ایک ہمارے مربی سلسلہ بھی ہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے اور باقی کو عمر قید 25-25 سال قید کا مشقت. یہ مقدمہ تو شروع سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کی توثیق صدر نے خود کی ہے اور فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کروایا ہے اخباروں میں کہ اس قتل کے ذمہ دار جو احمدیوں کو قتل کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں اس کے ذمہ دار صدر پاکستان ہیں اور انہی کی توثیق سے یہ سزا جاری کی جا رہی ہے. یہ پہلو جو ہے یہ تعجب انگیز ہے اس لحاظ سے کہ دنیا بھر میں مقدمات ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، واقعات سچے مقدمات کی سزائیں ملتی ہیں، مگر ملکوں کے صدر کبھی اپنے نام کو ان باتوں میں ملوث نہیں کیا کرتے. عدلیہ کارروائی ہوتی ہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، لیکن ایک ملک کا صدر فخر سے اعلان کرے کہ یہ جو قتل ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے، یہ بات نہ صرف عموماً تعجب انگیز ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ فیصلہ کرنے والے کی دہریت کی علامت بتاتی ہے، دہریت سے پردہ اٹھاتی ہے. دنیا کے نام پر مظالم کرنے والے بعض اوقات خدا کے قائل بھی ہوتے ہیں تو غفلت کی حالت میں ظلم کر جایا کرتے ہیں، مگر ایک شخص جو خدا کے نام پر ظلم کر رہا ہو اور معصوم انسان کے متعلق قتل کا فیصلہ کر رہا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خدا پر ایمان ہو یا اس بات پر یقین ہو کہ وہ جواب دہ ہوگا قیامت کے دن. جواب دہی کے تصور سے تو دنیا لرزتی ہے. جتنے استبداد ہیں دنیا میں جو قائم ہیں ان سب کے کی طاقت کا راز جواب دہی ہے. جتنے ڈکٹیٹر دنیا میں مسلط ہیں اور معصوموں کے خون بہا رہے ہیں یا انسانی حقوق چھین رہے ہیں, ان کی طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرے, اس کو یہ پتہ ہے کہ خواہ وہ ظالم ہے خواہ اس کا حکومت کرنے کا حق نہیں بھی ہے, تب بھی اس کے سامنے میں جواب دیا. اور ایک صاحب استبداد کے سامنے, صاحب جبروت کے سامنے انسان جواب دہی سے ڈرتا ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہو کوئی شخص, جانتا ہو کہ مرنے کے بعد اس کی گردن خدا کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ منتقم ہے, ذوال انتقام ہے, اور اس کی پکڑ سے پھر کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی. بڑے اور چھوٹے ہر ایک کی گردن اس کے ہاتھ میں ہے. جو شخص اس کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو وہ آنکھیں کھول کر اتنا ظالمانہ بے باکانہ فیصلہ اس کے نام پر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے. دنیا کے ظلم بعض دفعہ واپ ہو جاتے ہیں انسان کے اندر جب پیشمانی ہو اور حیا پیدا ہو, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, لیکن خدا کے نام پر ظلم کرنے والے کے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں دے, نہ مذہبی تاریخ میں اس قسم کی بخشش کا کوئی ذکر ملتا ہے. اس لیے سوائے اس کے کہ کوئی شخص پوری طرح دلیر ہو چکا ہو خدا کے متعلق اور جانتا ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ جانتا ہو کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی چیز ہستی نہیں ہے, اس وقت تک جب تک یہ صورتحال نہ ہو کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, یہ معاملہ تو جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ میں دیتی ہے. قرآن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں, بعض عالموں کو ظلم کا موقع بھی مل جاتا رہا ہے, لیکن خدا کی پکڑ ضرور ظاہر ہوئی ہے ان کے متعلق. آہستہ آئی ہو یا دیر سے آئی ہو, خدا کی پکڑ نے ایسے صاحب جبروت لوگوں کو جو اپنے آپ کو صاحب جبروت سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کو بے طاقت اور بے اختیار جانتے تھے یا اس کی وجودی کے قائم نہیں, ان کے اس طرح نام و نشان دنیا سے مٹا دیے کہ عزت کا ہر پہلو ان کے ناموں سے مٹ گیا اور ذلت کے سارے پہلو ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہمیشہ کے زندہ ہیں. رہتی دنیا تک رحمتوں کے بجائے لعنتوں سے یاد کرنے کے لیے وہ نام باقی رہتے. اس لیے ہم تو اس خدا کو جانتے ہیں, اس صاحب الجبروت کو جانتے ہیں, کسی اور خدائی کے قائل نہیں. اس لیے احمدیوں کا سر ان ظالمانہ سزاؤں کے نتیجے میں جھکے گا نہیں, بلکہ اور بلند ہوگا, اور بلند ہوگا, یہاں تک کہ خدا کی غیرت میں فیصلہ کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سر بلندی احمدی کے سر بلندی ہوگی, کیونکہ یہی سوچتا رہے جو خدا کے حضور سب سے زیادہ آزادانہ طور پر جھکنے والا تھا. یہ جو دوبارہ عباسی کریم میں ابار آ رہا ہے, اب میں اس کے پن سے پس منظر سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے جواب جماعت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ عرصے سے حکومت کی طرف سے نہایت جابرانہ اور ظالمانہ مخالفت میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی, جیسے ایک آدمی تھک چکا ہو ایک جدید حرکت کرتے کرتے اور بالآخر اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن گزشتہ چند دنوں سے یہ ذلت اور یہ کمینگی پھر چمک اٹھی ہے. باسی کڑی میں جیسے ابال آتا ہے, ویسے ہی ایک دوبارہ اس احمدیہ دشمنی میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو رہا ہے. گورنر بیان دے رہے ہیں, وزراء اعلیٰ بیان دے رہے ہیں, جو کبھی پیچھے سے رہ گئی تھی ماشاء اللہ کی طرف سے وہ ہم پوری کریں گے, اور پہلے ہم یہ نہیں مٹ سکی تھی تو اب ہم اسے مٹا کے چھوڑیں. इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों अचानक बैठे बैठे इनको दोबारा ये जोश उठा है, इसकी वजह तो बड़ी वाजह है। बात यह है कि एक आमिर जब भी हुकूमत पर कब्जा करता है तो वो जानता है कि उससे अब पीछे हटने की कोई राह नहीं, जानता है कि जब भी वो उतरेगा उसकी गर्दन उन मजलूमों के हाथ में होगी जो पहले उसके जुर्म का निशाना बन चुके हैं। इसलिए अमलन वो ये फैसला करने के बाद आमिर बनता है कि अब मैंने कभी इस ताकत के मुकाम से अलग नहीं होना और किसी कीमत पर नहीं होना। और ऐसे लोग बसावकात अपनी ये हकीर जान बचाने के लिए लखू खा इंसानों के खून से होली खेलते हैं। स्टालिन ने जितने कत्ल करवाए हैं अपनी जान बचाने के लिए, ये जानते हुए कि अगर मैंने जरा भी कमजोरी दिखाई तो लाजिमन मैं गोली का निशाना बनाया जाऊंगा और जो मैं जुर्म कर चुका हूं उसके बदले उतारे जाएंगे। इतने कत्लों खून करवाए हैं कि अब अगर जब हम तारीख पर नजर डालें तो यकीन नहीं आता कि हो गया, ये हो सकता है। इब्तदा में जब मैंने सुने वो आजाद शुमार तो मैं ही समझता था कि मगर भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन बाद जब रूसी हुकूमतें तब्दील होती रही और इस बात की तौसीक करती रही कि स्टालिन ने वाकई लखू खा इंसानों को इमेज फौज से कत्ल करवाया उसके खिलाफ वो बगावत में खड़ी कर दे, उस वक्त मुझे समझ आई कि एक डिक्टेटर को अपनी जान के बदले में दुनिया की किसी जान की किसी कदर की कोई कीमत नहीं होती। और यही वो दहरियत है, यही वो नमरूदियत है जिसका जिक्र कुरान करीम में बार बार मिलता है। डिक्टेटर खा मजहब की दुनिया में जाहिर हो या गैर मजहब की दुनिया में जाहिर हो, वो सवाए अपने के किसी और को खुदा नहीं जानता, नहीं जान सकता, उसकी नफ्सियात के खिलाफ है। डिक्टेटर बनना एक दहरियत की के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक रखता है कि वो दहरियत उसकी मां है जिसकी आगोश में डिक्टेटरशिप बनती है। वरना मजहबी दुनिया में जहां जवाबदेह के तस्वुर मौजूद है वहां डिक्टेटर का तस्वुर कायम हो ही नहीं सकता। यही बुनियादी फर्क है एक नबी के साहिब हुक्म होने में और एक दुनियादार के साहिब हुक्म होने में, एक खलीफा के साहिब हुक्म होने में और एक आम आमिर के साहिब हुक्म होने में। नबी की तो जान निकल रही होती है खुदा के खौफ से, वो जवाबदेह होता है बहुत ही बाला गुंद इकतदार हस्ती के सामने, और इसी तरह उससे बहुत आजिशतर फलाफा यही दिली कैफियत होती है। वो तो सोच भी नहीं सकते कि अपने इख्तियारात को किसी रंग में भी आमराना तौर पर इस्तेमाल करें। उनका तो वही हाल होता है जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बिस्तर मर्ज पर था, बड़ी बेकरारी से जान दी, बहुत तड़प रहे और बार बार अपने रब के हजूरी अर्ज करते थे लाली वला अलैया लाली वला अलैया, ऐ खुदा मैं तुझे जवाब दे दूं, मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या सलूक किया जाए, इतने मेरे गुनाह हैं, इतनी मेरी कमजोरियां हैं, ऐसी गफलतें हुई होंगी मुझसे अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में कि उनका खौफ मेरी जान को खाए जा रहा है, बस मैं अपने नेकियों का कोई अजर तुझसे तलब नहीं करता मेरे आका, मेरी गलतियों से पर्दापोशी फरमाना, लाली वला अलैया मुझे बेशक कुछ ना दे मगर मेरे खिलाफ कुछ ना रख। इस कैफियत का आदमी जो इस कैफियत के साथ जिंदा रहा हो और इस कैफियत में जान दे रहा हो वो कैसे आमिर बन सकता है? तो दुनिया की आमिरियत का दहरियत से ताल्लुक है और मजहबी बज़ाहिर आमरियत का गहरा खुदा से ताल्लुक है, और दोनों में तजाद इतना ज्यादा है कि जैसे बुद्ध मशरकैन हो, दोनों के इजहार बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, दोनों के तर्ज अमल बिल्कुल बदल जाते हैं और कोई दूर की भी मुशावरत एक दूसरे के साथ ही है। بس میں جب دنیا کی عملیت کی بات کرتا ہوں تو یہ قطعی اور لازمی حقیقت ہے کہ یہ جہریت کی گود میں پلتی ہے، جہریت کا دودھ پی کے جوان ہوتی ہے اور جہریت کی قبر میں ہی نام دیتی ہے. اور ایسے موقع پر ایک مومن کے لیے سوائے اس کے کوئی بھی راہ باقی نہیں رہتی کہ وہ کلیتاً ان معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے اور یہ کہے کہ اے خدا ہم ہٹ رہے ہیں اس میں سے، اب تو جانے اور تیرے یہ سرکش بندے جانے جن کو بندہ ہوتے ہوئے بھی بندگی کی توفیق نہیں ملی، جو مقدس نام لے لے کر نہایت بھیانک اور گھناؤنے کام کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی ان کے دل میں خوف خدا نہ آیا، اب تو جانے، تو مالک ہے اور تو خالق ہے اور یہ تیرے بندے کہلانے والے لوگ جانے. بس جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو یہی ایک صورت ہے، لیکن ایسا شخص جو خدا دوبارہ اس باسی کڑی کو ابالا ہے، موجودہ امیریت ہر کسی دیش میں بھی چل رہی ہو، ایک سیاستدان کا جمہوری لبادہ لے کر آئے یا ایک مولوی کا لبادہ اوڑھ کر آئے، جس شکل میں بھی ہو بنیادی طور پر تو وہی امیریت ہے. ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس دیش میں جو آئے وہی کیفیت ہے. اس آمریت کی بنیادی طاقتوں کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ صورتحال باقی اب نہیں رہ سکتی. وہ غیور اور صاحب فہم سیاستدان جو حقیقتاً ملک میں جمہوری آزادی لانا چاہتے ہیں اور غیرت بھی رکھتے ہیں اور بصیرت بھی رکھتے ہیں، وہ تو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا وقت گزر رہا ہے ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ساری قوم کو وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان زنجیروں کو زیادہ، ان کے حلقوں کو زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اب جو آمریت ٹھوسی جائے گی یہ اسلام کے نام پر ملہ کی آمریت ہوگی اور اس آمریت سے بھی چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے سارے پاکستان کے صاحب بصیرت سیاستدان بہت بیکار ہو چکے ہیں اور بے چین ہو چکے ہیں. جماعت احمدیہ کے حق میں جو ان کے بیانات آتے رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ جماعت احمدیہ سے ان کو محبت ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے نام پر ساری قوم کو پاگل اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور جس ملہ کو اوپر لایا جا رہا ہے یہ ایک دفعہ اوپر آ گیا تو پھر اس کے کندھے سے نجات پانا قوم کے لیے مشکل ہو جائے. ان کی تاریخ عالم پر نظر ہے. چنانچہ اصغر خان صاحب نے جو یہ کتاب لکھی موجودہ حالات پر، اس میں اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ تاریخ عالم سے ثابت ہے کہ ملہ کی حکومت جب بھی قائم ہوئی اس نے قوم کو برباد کیا اور یہ اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی کہ ملک کے کچھ اور لوگ ان سے ایمان لے لیں، یہ اس طرح ختم ہوا کرتی ہے کہ غیر ملک آ کر پھر ایسے ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی حکومتیں ہمیشہ غداروں پر منتج ہوتی ہیں اور اپنے وطن کو غیروں کے سپرد کرنے پر ان کی حکومتوں کا انجام ہوتا ہے. بس ان کی بے چینی بڑھ گئی اور اب وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں ملائیت سے نجات حاصل کرنی ہوگی ورنہ یہ قوم کے لیے پیر تسمہ با ثابت ہوگا. پیر تسمہ با کا لفظ شاید ہندوستان کے نوجوانوں کو سمجھنا ہے، اس لیے میں اس کی مختصر تشریح کر دیتا ہوں. سندباد جہازی کے قصوں میں ایک یہ بھی قصہ ہے کہ ایک ایسے جزیرے پر اس کا جہاز ٹوٹا جہاں کہیں انسان کی تو کوئی خوب نظر نہیں آتی تھی، کوئی اس کا وجود نہیں ملتا تھا، لیکن ویسے بہت زخیز زنجیرہ تھا، بہت پھل ہر قسم کی خدا تعالی کی طرف سے تبھی نعمتیں مہیا تھیں۔ وہ جزیرے میں بس کیا، پھل وال ہر چیز اچھی ملتی تھی کھانے کو، اچھی زندگی گزرنے کی، مگر تنہائی مجھے مصیبت ڈالی تھی۔ ایک دفعہ گزرتے ہوئے اس کو ایک انسانی آواز آئی، اس نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک بہت ہی بوڑھا آدمی جس کی سفید ریش زمین کو چھو رہی تھی اور سر کے بال بھی لمبے اور سفید تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور ذکر الہی میں گویا ظاہر ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے اس کو آواز دی، اس نے کہا کہ میاں ذرا ادھر آؤ، دیکھو میری ٹانگیں، ان ٹانگوں میں خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے دیکھا تو واقعی جس طرح ربڑ کی چیز ہو اس طرح وہ ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں، ان میں واقعی کوئی طاقت نہیں۔ اس نے کہا میں تو دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوں، اس لیے تم اتنا مجھ پہ احسان کرو کہ مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے تازہ پھل توڑ کر کھاؤں اور یہ بھی مزہ لوں جو ٹانگوں والے مزے لیتے ہیں۔ اس کو یہ کہانی سن کے بڑا رحم آیا، اس نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا دیتا ہوں۔ تو دونوں ٹانگیں اس نے ایک اس طرف اور ایک اس طرف رکھ کے اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھل کھلایا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس نے کہا اچھا بابا میں آپ کو اتارتا ہوں، اس نے کہا اب تو نہیں میں اتروں گا، اب تو مجھے جو مزہ پڑ گیا ہے کسی کندھے پر سوار ہو کر پھل کھانے کا، میں اتنا ہی پاگل ہوں کہ اس مزے کو چھوڑ دوں، اس سے محروم رہ جاؤں، اب تو ہر حالت میں یہ ٹانگیں تمہاری گردن پہ میں کہار بنی رہیں۔ چنانچہ اس نے کس کر اس ٹانگوں کو پندا بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا، جب وہ اس کو گرانے کا ارادہ کرتا تھا وہ پندا اور زیادہ سخت ہو جاتا تھا اور کہانی کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے بوڑھا اس نوجوان پر سوار ہو گیا۔ اللہ کی بھی کوئی ٹانگ نہیں ہے، حکومت کرنے کی کوئی ٹانگ نہیں، کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ حکومت پر آئے، اس کو کوئی دنیا کے نظم و انسرام سے تعلق ہی نہیں، اس کو فہم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، اس کو تقویٰ کا بھی علم نہیں، اس کو عدل کا بھی علم نہیں، اس کو انصاف کا کوئی تصور نہیں، دنیا کی جغرافیہ تک سے ناواقف ہے۔ آج تک یہ بھی نہیں مانتا کہ چاند پر بھی کوئی انسان پہنچ چکا ہے۔ اس قسم کا ملا جو نہ دین سے کا علم رکھتا ہو، نہ دنیا کا علم رکھتا ہو، قرآن کریم کی وہ تفسیریں پڑھتا ہو جو گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی مگر حالات سے ناواقفیت کے نتیجے میں بہت سی غلط باتیں قرآن کی طرف منسوخ کر چکے ہیں، ان کی دنیا وہی وسطی زمانہ کی دنیا ہے، اس زمانے کے انسان کی سوچ ان کی سوچ ہے، اور چونکہ دل تقویٰ سے خالی ہے اس لیے علم بجائے نیکی پھیلانے کے ظلم اور صفاقی پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اپنے برتے پر ملا کبھی دنیا میں حکومت نہیں کر سکتا، کوئی قوم کبھی کسی ملاؤں کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی اگر اسے اختیار ہو چننے کا، اس لیے واقعتا یہ مثال ان پر ثابت آتی ہے کہ ان کی اپنی ٹانگیں نہیں ہیں پھل کھانے کے لیے، ہمیشہ سے اس طرح زندگی گزاری کہ گرا ہوا پھل کھاتے رہے۔ ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں ان کی حیثیت اس صدقہ خیرات زکات کھانے والوں کی رہی ہے۔ بہت سے بعض ان میں شرفا بھی ہیں، باغیرت بھی ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے بھی جانتے ہیں، لیکن انقلابی حیثیت سے انسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ایک نظام کے اعتبار سے یہ ہمیشہ مغون منت رہے ہیں دوسروں کی رحم دلی کا، اور جو رزق ان کی جھولی میں ڈالا گیا اسی پر بنی بنتی، ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، لیکن پاؤں ہیں نہیں تو کھڑے کس پر۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں ملا نے جب بھی پھل پر براہ راست کھاد ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ دوسروں پر سوار ہوا ہے، اسلامی سیاستدانوں پر سوار ہوا ہے، اسلامی بادشاہوں پر سوار ہوا ہے، اور ان کے کندھے پر چڑھ کر اس نے پھلوں پر ہاتھ ڈالے، اور وہ تو یہ سمجھتے رہے कि आज ही किस्सा है, हमारी तरफ से इतने एहसान हो रहे हैं इस कौम पर तो कुछ और सही, लेकिन हमेशा गुलाम पीर तस्मा तस्मा पा बना है कौम के, और कभी भी इसने फिर अपने कंधे से उन गर्दनों को आजाद नहीं किया। कहानी के मुताबिक वो सयाह जो पीर तस्मा पाक पीर तस्मा पा के कंधे में जकड़ा गया था उसकी निजात का कबीला फिर समान हो गया। लेकिन बदकिस्मती से हकीकी दुनिया में हम इन कौमों की निजात का कोई सामान नहीं पाते। जिन लोगों की गर्दनें एक दफा मुल्ला के कंधे में जकड़ी गई फिर वो कभी आजाद नहीं। यही वजह है, और यही वजह है कि आज हमारा सियासतदान जो बाशऊर है और बागैरत है और बाहया है, जिसने इस हुकूमत के सामने सर झुकाने से हर कीमत पर इनकार कर दिया, वो कुल्लियतन गुफ्तगू शरीफ से मायूस हो चुका है और जानता है कि सारी कौम को लेकर उसे गलियों में निकलना पड़ेगा। एक खूनी से अपने मुल्क को आजाद करवाने के लिए खून की कुर्बानी देनी होगी और इसके सवाल कोई चारा बाकी नहीं। इसको इस इन हालात को मौजूदा वक्त के हुक्मरान भी देख रहे हैं और वो सियासतदान भी देख रहे हैं जिन्होंने अपने असूल को बेचा है चंद दिन की हुकूमत के लिए और आमिर से तारुन किया। इसलिए वो मजबूर हैं कि इस तवज्जो को बटाने के लिए, इसका रुख मोड़ने के लिए कुछ और फसाद खड़े किए जाए, और जमात अहमदिया से कहते हैं उनको और कोई सहारा नहीं मिल रहा। एक और भी है, वो है शियाइज्म का, और पाकिस्तान के अखबार पर नजर डालने से मालूम हो रहा है कि शियाइज्म को भी उभारने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तक एमपीओ के मुताबिक जो कुछ भी खेल खेले गए हैं आवाम बाखबर हो चुके हैं और पूरी तरह उठ नहीं सके जैसा कि इनको तवक्को थी। लेकिन ये समझते हैं कि ईरानी हुकूमत के की शिया हुकूमत की सुन्नी हुकूमतों से लड़ाई के नतीजे में बिलमूम शिया और सुन्नी आलम बटे हुए हैं और एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, खौफ की निगाह से देख रहे हैं। इसलिए वो समझते हैं कि शिया सवाल अगर उठाया जाए तो हो सकता है हमारी जान चंद दिन और कैसरे किरदार तक पहुंचाने वालों के हाथ से बच जाए। इसलिए बेख्तियार और मजबूर हुए हैं इस बात के लिए कि कोई बहाना ढूंढे मुल्क में, कोई ऐसे फसाद बर्पा करें जिसके नतीजे में कौम की तवज्जो बढ़ जाए और कौम सियासतदानों के हाथों में आने की बजाय हमारे हाथों में और मुल्ला के हाथों में खेले। इसका क्या अंजाम होगा वो तो वाज़ेह है, क्योंकि हमारी तो कुरान करीम की तारीख पर नजर है, हम इस अंजाम को उसी तरह देख रहे हैं जैसे मर्द को देखा करते हैं, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा और यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह भी हो हम इन मजली सवाल को उठाएं और उसके नतीजे में अवाम के जज्बात को देख करके तवज्जो को दूसरी तरफ मुंतकिल कर दें। इसलिए जमात अहमदिया पाकिस्तान को बिलखसूस मैं नसीहत करता हूं कि जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता साल और उससे व्यवस्था साल नहायती सब्र और इस्तिकामत के साथ, दुआओं के साथ, अज़्म और हिम्मत के साथ, इश्क़ और वफ़ा के साथ खुदा की राह में तकलीफें उठाते हुए तस्लीम और रज़ा के साथ दिन गुजारे थे, उसी तरह उन रवायात को जिंदा रखें और उनसे चिमटे रहें बल्कि आगे बढ़ें, और किसी किस्म का जुल्म भी जिसकी कोई भी इंतहा हो सकती है वो हुकूमत की तरफ से तोड़ा जाए या आवाम की तरफ से जाए हो उसको खुदा के नाम पर खुदा की खातिर मर्दाने मोमिन की तरह बर्दाश्त करें। हम नहीं जानते कि खुदा तआला इनको ये तौफीक बख्शेगा कि नहीं कि अपने इस जालिमाना फैसले पर अमल पैरा हो सके। खुदा तआला ने इंसान के हाथ में जो भी तदबीरें रखी हैं उन तस्वीरों से भी हम काम ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और तकदीरों के रुख बदलने के लिए जो दुआ के हथियार में अता किए हम उन दुआओं से भी काम लेते रहेंगे, क्योंकि दुआओं के जरिए तकदीरें भी डल जाया करती हैं। लेकिन उसके बावजूद खुदा की मर्जी बहुत हाल गालिब रहे। अगर खुदा ने किसी कौम को शहादत की शहादत अता करने का फैसला कर लिया है तो हम उसकी हर रजा पर राजी रहेंगे। लेकिन मैं जमात अहमदिया पाकिस्तान को याद दिलाता हूं, अगर ये शहादत उनके मुकदमे में लिखी जा चुकी है तो वो पहले से ज्यादा आजम हौसले के साथ इस बात का ऐद करें कि जिस तरह इन नौजवानों ने अपने ऐद को पूरा किया और खुदा की खातिर अपने प्यारे बीवी और बच्चों से मुंह मोड़ा, मौत की आंखों में आंखें डालकर उसको देखा और उसे खुदा के नाम पर कबूल करने के लिए तैयार और ये फैसला किया कि कल मैं शहादत की इज्जत और नामूस पर हर्फ नहीं आने देंगे, काम की गर्दने एक तख्त दाग पर लटका दी जाए, और ये फैसला किया कि अपने बीवी और बच्चों की यतीमी को बेवकी और यतीमी को कबूल कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कबूल करेंगे कि खुदा की इबादत गाहों को दुनिया के जलील इंसान अपने गंदे पांव तले रोंदे और उनकी किस्मत से सत्य। उन्होंने ये फैसला किया कि हर हाल में हर कीमत में हर कुर्बानी देते हुए हम कलमा तैयबा की हिफाजत करेंगे और अपनी मस्जिदों की नामूस की हिफाजत करेंगे। अब इन्होंने तो अपनी राहें मुतय्यन कर दी, मैं हूं मन कला ना होकर फैसले को पूरा करता। ऐ पीछे रहने वाले, क्या तुम इन बाराओं से पीछे हट जाओगे? ऐ पीछे रहने वाले, क्या तुम इन आगे बढ़ने वालों को हमेशा के लिए खाली छोड़ दोगे? आज तुम पर दो जिम्मेदारी आ जाओगी, इन खुदा की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त करने वालों के साथ वफा का तकाज़ा है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और खुदा के साथ वफा का तकाज़ा है कि इन राहों से नहीं पीछे हटना है, कदम भी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना। अगर 40 लाख अहमदी की दहशत दुनिया पाकिस्तान की गलियों में कुत्ते नहीं देखते थे तब भी मैं तुमको ताकीद खुदा के नाम के कलमे और मोहम्मद मुस्तफा के नाम के कलमे को आज नहीं आने देंगे। बस आगे बढ़ो और यकीन रखो आखिर गलबा तुम्हारा है, आखिर फतह तुम्हारी, क्योंकि खुदा के नाम पर मरने वालों के मर कर मरने के लिए तैयार रहने वालों को कभी मौत मार नहीं सकती, कभी दुश्मन कोई दुश्मन पर फतयाब नहीं हो सका। अपनी दुआओं में इंतजाम तैयार करो, क्योंकि कुरान करीम की तफसीर करते हुए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लिखते हैं, जो मानता है कुरान करीम की एक आयत की तफसीर करते हुए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लिखते हैं, जो मानता है उसको जरूर दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुआ जैसी कोई चीज नहीं। दुनिया में देखो कि बाज सरगदा ऐसे हुए हैं, ऐसे होते हैं कि वह हर रोज शोर डालते रहते हैं, उनको आखिर कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, और अल्लाह ताला तो कादिर और करीम है। जब ये अड़कर दुआ करता है एक बंदा तो पा लेता है क्या खुदा इंसान जैसा भी नहीं। जिला फरमाते हैं आज इस मौका के इस नाम में जबकि आज बगरस तस्वीर काफी को देख रहा था, बाल में कंटर हाथ में दिए गए और उन पर लिखा हुआ था कि फतह का नजारा है, फिर एक ने मुस्कुरा कर उन वर्कों की दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखलाई और कहा कि देखो क्या कहती है तस्वीर तुम्हारी। जब इस आजिज ने देखा तो इस आजिज की तस्वीर थी और सब पोशाक थी मगर नहायत रोबना, जैसे सिपा सलार मुसल्लह फतयाब होते हैं और तस्वीर के यमीन और यसार में हुज्जतुल्लाह कादिर व सुल्तान अहमद मुख्तार लिखा हुआ था। फिर आप फरमाते हैं کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور ولی کچھ اسماء عطا فرمائے، کچھ لقب دیے، ان میں سے ایک یہ تھا عبد القادر رضی اللہ عنہ رضوانہ اللہ اکبر. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا اپنی کچھ قدرتیں میرے واسطے ظاہر کرنے والا ہے، اس واسطے میرا نام عبد القادر رکھا. رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کوئی خیر دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا کو روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے. کوئی خیر دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا کو روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے. دنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو فیلی رنگ میں بھی اس رضامندی کا اظہار ہوتا ہے. حضرت نسیم علیہ صلاحت السلام کو جہاں فتوحات کی بڑی واضح اور فتح اور علی شان خوشخبریاں عطا فرمائی گئی، وہاں ان فتوحات کو حاصل کرنے کی چابی بھی عطا کر دی اور ارحام کے ذریعے وہ راز سکھایا گیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرح کی طرف سے نصرت آتی ہے اور خدا کے پاک بندوں کے لیے بھی عظیم شان کام کر کے دکھاتی ہے. اور وہ الہام یہ ہے کہ اٹھو، نمازیں پڑھیں اور قیامت کے نمونے دیکھیں. بس میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اٹھو اور نمازیں پڑھو، یہی تمہارے ہتھیار ہیں. تم ان ہتھیاروں کو، ان روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرو. پہلے سے بڑھ کر خدا کی عبادتوں میں شرف دکھاؤ، پہلے سے زیادہ بڑھ کر ان عبادتوں میں اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنی روحوں کو گداز کرو اور خدا کے حضور وہ گریا گریا اور گریا کا شور مچا دو. خدا کے حضور اپنی عارضی اور درد کی حالت اور بے کسی کی حالت کو پیش کرو اور پھر دیکھو کہ خدا کی قسم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تمہارے حق میں بھی پورا کر کے دکھایا جائے. اٹھو اور اٹھو، نمازیں پڑھیں اور قیامت کے نمونے دیکھیں اپنے ان پاک بندوں کے لیے جو خدا کی عبادت کہاں پر ادا کرتے ہیں. اللہ ضرور دنیا کو قیامت کے نمونے دکھایا کرتا ہے اور یہ وہ قیامت کے نمونے ہوتے ہیں جن میں پھر آراہ تبدیل کر دی جاتی ہے اور بڑے بڑے عظیم شان روحانی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں. بس اس دن کے منتظر رہو اور کامل یقین کے ساتھ اس دن کے منتظر رہو، دعا پر منجا مارو اور خدا پر توکل کے سے ایک لمحہ بھی کبھی متضرر نہ ہو. یقین رکھو کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
الله يترككم ولو يستجب لكم ولذكر الله.